بھائی سے زیادہ مال میں سے بھی آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، یعنی کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. اور یہ ایک تہائی اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فالثلث والثلث کثیر، فرمایا تھا کہ جب سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں عرض کیا اور اپنے مال کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تہائی مال، ایک تہائی اس کی تمہیں اجازت ہے، اور فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ کوئی کم نہیں ہے ان کے لیے جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے. اچھا، اب یہ جو وصیت کی جاتی ہے، اس وصیت کا پورا کرنا یہ رشتہ داروں پہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے پہ پورا کریں، نافذ کریں، انجام دیں جس طریقے پہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی، اور جو اس میں تبدیلی کرے گا اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہ جو ایک تہائی مال ہے، اس میں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اس میں سے کسی کو کچھ دے سکتا ہے. اب یہ جو ایک تہائی مال ہے، اس میں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اس میں سے کسی کو کچھ دے سکتا ہے. اور وصیت جو شخص کرتا ہے، میت یعنی مرنے والے کی وصیت کی تعمیل کرنا، ارشاد فرمایا کہ اس تعمیل کے بعد اس کی باقی میراث تقسیم ہوگی. اور اس چیز کو اللہ تعالی نے چار مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان کیا، من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت یوصین بها او دین، من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوصا بها او دین. مرنے والے پہ اگر کوئی قرض ہے، اس کے ذمے کوئی امانت وغیرہ ہے کسی کی، سب سے پہلے وہ ادا کی جائے، اور اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے اس کو فوراً نافذ کیا جائے، اس کی تعمیل کی جائے. اس کے بعد اب جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی. من بعد وصیت تو سونا بہا او دین، یہ نہیں کہ اس کی جو اس نے وصیت کی ہے دوسروں کے بارے میں اس کی کسی کو فکر نہیں، اس نے وصیت کی ہے کسی مسجد کے بارے میں، کسی دینی مدرسے کے بارے میں، یتیم خانے کے بارے میں، یا کسی اور شخص کے بارے میں، کسی غریب مسکین کے بارے میں، کسی بیوہ نادار مفلس کے بارے میں، اس کی کسی کو فکر نہیں. صرف یہ فکر ہے کہ بس جو کچھ بچ گیا ہے وراثت میں اس کو ہم سب پر تقسیم کیا جائے. فرمایا کہ نہیں، اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا جائے، جو کچھ اس نے وصیت کی ہے اس پر عمل کیا جائے، جن جن لوگوں کے بارے میں اس میں جو کچھ کہا ہے اس کو سب سے پہلے ادا کرو. اگر اس نے کہا ہے کہ میری فلاں بلڈنگ یہ وقف ہے، فلاں مکان وقف ہے، یہ اس میں صرف قرآن کی تعلیم اور درس اور تدریس ہوگی، سب سے پہلے جا کے وہ کسی امین اور کسی مخلص اور اچھے آدمی کے حوالے کیے جائیں کہ یہ مکان وقف ہے قرآن کی تدریس کے لیے اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے. اگر اس نے یہ وصیت کی ہے کہ فلاں زمین کا ٹکڑا وہ اللہ کے لیے یا مسجد کے لیے وقف ہے، وہ ذمہ دار لوگوں کے حوالے کیا جائے. اگر اس نے وصیت کی ہے کہ اتنے پیسے فلاں مدرسے میں یتیم خانے میں دیے جائیں، سب سے پہلے فوراً جا کے وہ پیسے دے کے واپس آؤ. تو جو جو وصیت اس نے ایک تہائی مال میں کی ہے، ان ساری وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد اب جب اس چیز سے فارغ ہو جاؤ، پھر یہ دیکھو کہ اس کے ذمے قرض وغیرہ کسی کا دینا ہے یا نہیں ہے، اس قرض کو ادا کرو. اس ادائیگی کے بعد اب جو کچھ باقی بچ جاتا ہے دو تہائی مال، اس میں سے تم آپس میں جو کچھ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تم اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہو. وصیت جو شخص کرتا ہے اور جو اس کے وارث، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں. ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کو ہو بہو اسی طریقے پہ نافذ کریں جس طریقے پہ اس نے اس کی وصیت کی ہے. فمن بدلہ، بس جس کسی نے بدلا اس وصیت کو، ہا کی ضمیر وصیت کی طرف ہے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ سنا اس نے، اس وصیت کو. فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اور سوائے اس کے نہیں گناہ اس کا اوپر ان لوگوں کے جو تبدیل کرتے ہیں اس وصیت کو، اس وصیت کو جو تبدیل کرتے ہیں، گناہ ان پہ ہے وصیت کرنے والے پہ نہیں. اور ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو ہرگز مت بھولو کہ اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والا مر گیا، اب ہماری مرضی جو کچھ ہم کریں، ہماری مرضی جس طریقے پہ ہم چاہیں، جائیداد میں اپنا اپنا حصہ لیں، اور بعض غریب مسکین رشتہ داروں کو جن کا حق بنتا ہے لیکن وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کو ان کا حق ہم نہیں دیتے، جس طرح بعض ظالم بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، زندگی ہی میں بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کی وصیت کو تبدیل کرے، یا جو وصیت کرنے والے کی وصیت کو تبدیل کرے، اس کا گناہ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا. تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس وصیت کو تبدیل کرے، سوائے اس صورت کے کہ اگر کسی وصیت میں کوئی گناہ کی بات ہے تو پھر اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا کسی وصیت میں کوئی ایسی بات آ گئی، جس طرح اس آیت میں تو فرمایا کہ وصیت میں تم لوگ تبدیلی نہیں کر سکتے، وصیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے اپنی وصیت میں کسی رشتہ دار کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا، اور کسی رشتہ دار کو اس کے حق سے کم دیا، یعنی اس کی وصیت کی، تو اس صورت میں تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم باہم رضامندی سے مشورہ کر کے صلح و صفائی سے اس چیز کو طے کر سکتے ہو، اور اس وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہو. اس لیے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جسے کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے جو وصیت کی ہے، اگر اس وصیت میں کوئی خلاف شرع بات ہے، خلاف ضابطہ کوئی بات ہے، تو اس میں تم تبدیلی کر سکتے ہو. فمن خاف من موسن، بس اگر کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن ایک طرف کے جھکاؤ سے، او اثمن یا کسی زیادتی اور گناہ سے، فاصلح بینہم، تو وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، ان کے رشتہ داروں ورثاء کے درمیان، فلا اثم علی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم. تو موسن یہ اسم فاعل ہے، اور خافا یا ماضی کا صیغہ ہے. یہاں پر خافا کا معنی گمان کرنے، اندیشہ کرنے اور جاننے کے ہیں. خوف کا جو اصل معنی ہے، خوف کا اصل معنی ہی گمان کرنا، اندیشہ کرنا، توقع کرنا اور جاننا ہے. اس سے پھر اہل زبان نے اس کا ایک معنی لیا ہے، ڈر، کسی چیز سے ڈر اور خوف. لیکن اس کا اصل معنی کسی چیز کا، کسی شخص سے کسی چیز کا اندیشہ ہو، توقع ہو، اور کسی چیز کا علم ہو جائے، یعنی انسان جانے. تو یہ جنف، یہ مصدر سماعی ہے، جنف یجنف ضرب یضرب کے باب سے. اور اس کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے وہ ہے مائل ہونا، راستے سے ہٹ جانا، کسی ایک جانب جھک جانا، وصیت میں حق تلفی کرنا، یہ جنف کے معنی ہے. تو یہاں پہ اس آیت نمبر 182 میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت میں اگر کوئی گڑبڑ کی ہے، کسی رشتہ دار کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی تلقین کی ہے، اور کسی دوسرے رشتہ دار کو اس کے حق سے کم کی تلقین کی ہے، تو فرمایا کہ اس وصیت کو اس طریقے پہ پورا کرو کہ سب مل بیٹھ کے صلح و صفائی سے اس بات کو طے کرو کہ شرعی طور پہ آپ کا تو اتنا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ لینے کے آپ حقدار نہیں. مرنے والے نے لکھا ہے لیکن وہ جاتی کی ہے اس نے، کیونکہ آپ سے اس کو محبت زیادہ تھی، آپ کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، اس لیے اس نے آپ کے لیے دو گھر یا دو بلڈنگ یا دو پلاٹ زیادہ لکھے ہیں، آپ کا حق نہیں بنتا ہے. اور دوسری طرف فلاں رشتہ دار، بیٹی، بیٹا، شوہر، بیوی، کوئی بھی ہو، اس سے چونکہ وہ ناراض تھا اس لیے اس نے یہ لکھا کہ اس کو فلاں چیز نہ دی جائے، سرعام یہ چیز جائز نہیں ہے.
تو اس لیے ہم لوگ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو شرعی طور پہ اللہ نے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے, آپ کا یہ حق بنتا ہے. جو حق اللہ نے مقرر کیا وہ آپ لے لی, اور جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی وہ وصیت جائز نہیں ہے, اس نے زیادتی کی ہے. تو آپ کیا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے اور اس وجہ سے اس کو عذاب ہو کہ اس نے وصیت میں زیادتی کی؟ آپ ہرگز پسند نہیں کرتے. اس لیے ترغیب دے کے اور اچھی باتیں کر کے اس وصیت کے اندر جو زیادتی ہے یا جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے. تو یہ مختصر طور پہ ان تین آیات میں اللہ تعالی نے وصیت کے احکامات کو بیان کیا کہ جو حق اللہ نے رشتہ داروں کے لیے مقرر کر دیا اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. ایک تہائی مال میں سے آپ کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں, زندگی میں بھی آپ دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی یعنی مرنے سے پہلے بھی آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز میرے فلاں دوست کو یا فلاں بزرگ کو یا عالم دین کو یا مسجد والوں کو یا مدرسے والوں کو یتیم خانے والے یا کسی اچھے ادارے خیر کے کسی ادارے کو فلاں چیز دے دی جائے. اس میں یہاں پر جو لفظ خوف جنف اور اسم استعمال ہوا ہے اس پہ اگر ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے, مخلوق اور بشر کا کلام نہیں, تو قرآن میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں پھر ان الفاظ کے استعمال ہونے کے جو مواقع ہیں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور پھر ان الفاظ کے جو سیاق و سباق ہیں یعنی اس لفظ سے پہلے کیا ہے, اس لفظ کے بعد کیا ہے, یا ان الفاظ کو کہاں کس موضوع میں کس مضمون میں اللہ تعالیٰ کس طریقے پہ بیان کرتا ہے, یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے. ان حکمتوں کو اور ان لطائف کو اور ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں علماء کی نگرانی میں اور علماء کی سرپرستی میں اور سلف صالحین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق, تو انسان گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ایمان کی حلاوت سے, ایمان کی مٹھاس سے اور اپنے ایمان میں اپنے عمل میں اضافے اور زیادتی سے بھی وہ اپنے آپ کو بہرور کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک لفظ تو استعمال ہوا ہے خوف کا, اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ خوف کا مشہور معنی جو عموماً استعمال ہوتا ہے وہ تو ڈر ہے, لیکن اس کا اصل معنی ڈر نہیں ہے, اس کے اصل معنی کئی ہیں جن میں ایک معنی جاننا ہے. یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کے بارے میں جان لے کہ اس نے وصیت غلط کی ہے, یا کوئی شخص وصیت کرنے والے کے بارے میں اندیشہ کرے, توقع ہو, گمان ہو کہ اس نے وصیت میں زیادتی کی ہے, اس کے لیے لفظ خوف یہاں استعمال ہوا. اور اسی طریقے پہ یہاں پہ جنفن او اثمن کا جو استعمال ہوا ہے وہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے, اور اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں پہ جو حقوق ہیں اس کی دو قسمیں ہیں جن حقوق کا ادا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. ایک تو اللہ کے حقوق جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, ان دونوں حقوق کا صحیح طریقے پہ ادا کرنا اور کمال کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پہ ہر انسان پہ واجب ہے اور ضروری ہے. اب انسان جب ان حقوق کو ادا کرتا ہے, اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں, ان حقوق کی ادائیگی میں اس انسان سے جو غفلت یا سستی ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات یہ شخص ان حقوق کو استعمال ہی نہیں کرتا, ان حقوق کو استعمال نہ کرنے کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا, تو فرمایا کہ اس صورت میں ہم جب لغت کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب اس اونٹنی کو جو اپنے ریوڑ کے ساتھ چلتی ہوئی تھک ہار کے
پیچھے رہ جاتی ہے اس کو آثمہ کہتے ہیں. وہ اونٹنی جو اپنی غفلت کی وجہ سے اور اپنی سستی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی اس کو آثمہ کہتے ہیں, پیچھے رہ جانے والی. تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں ایسی غفلت اور سستی کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس عمل کو اسم کہتے ہیں اور اس عمل کے انجام دینے والے کو آثم کہتے ہیں, یعنی اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا یا اس حق کو کما حقہ ادا نہیں کیا جس طریقہ سے اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. اور ارشاد فرمایا کہ جنف کہتے ہیں اس گناہ کو جس گناہ میں کسی حقدار کی حق تلفی ہو, کسی حقدار کی حق تلفی ہو. اور حق تلفی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک شخص کا حق لے کر دوسرے کسی شخص کو اس کے حق سے زائد چیز دے دی جاتی ہے, اس کو جنف کہتے ہیں. یعنی حقوق کو ادا نہ کرنا, اس میں کسی قسم کی غفلت اور سستی کرنا, یہ تو اسم ہے. یعنی آپ نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا انکار کیا عملی طور پہ, یا اس میں غفلت اور سستی اور کاہلی برتی, یہ گناہ ہے. اسی طرح کسی رشتہ دار کا حق ہے جو آپ نے ادا نہیں کیا, وصیت کرتے ہوئے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا, یا دنیا کی زندگی میں آپ نے اس کو اس کا حق نہیں دیا, تو فرمایا کہ یہ تو اسم ہے, یعنی یہ گناہ ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو بھی مطلق گناہ کو اسم کہتے ہیں, یعنی نافرمانی کو اسم کہتے ہیں. اور اسم اس لیے کہتے ہیں, اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. جب یہ شخص فرما برداری کرنے والوں کی فہرست سے اپنے آپ کو خارج کر دیتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے اور گناہوں والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو آثم اور اس عمل کو گناہ کہتے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو, فلاں کام نہ کرو, یہ کام آپ کیجئے, فلاں کام مت کیجئے. اب اس امر میں اور اس نہیں میں, یعنی کام کرنے میں اور کام نہ کرنے میں, اگر کوئی کوتاہی سستی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو گناہ کہا جائے گا, یہ ہے اسم. اور اس عمل کا انجام دینے والا آثم ہے. لیکن اگر کسی شخص کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا, حق تلفی ہو رہی ہے. اب حق تلفی اس طریقے پہ ہوگی نا کہ ایک شخص کا حق ہے وہ آپ لے کے دوسرے حقدار کو کچھ زیادہ دے دیں گے. اس کو یہاں پہ قرآن نے اس گناہ کو اسم نہیں کہا, جبکہ اس پہ بھی اسم کی تعریف فٹ بیٹھتی ہے ایک لحاظ سے, لیکن فرمایا کہ نہیں, ہم اس کو جنف کہتے ہیں. اور اس لیے کہ اس میں ایک حقدار کو اس کے صحیح حق سے محروم کیا جا رہا ہے جس کو حق تلفی کہتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اسم کو استعمال نہیں کیا بلکہ اسم کے بجائے جنفن کو استعمال کیا. تو آپ نے اندازہ لگایا کس طریقے سے قرآن ہر ایک عمل کے لیے ٹھیک ٹھاک اس لفظ کو استعمال کرتا ہے جو اس عمل کی مطابقت سے نہایت ہی موضوع ہوتا ہے. جس طریقے پہ ہم اردو میں کہتے ہیں گناہ, اب گناہ کی تعریف میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں, اسی طریقے پہ عربی زبان میں گناہ کے لیے ذنب بھی استعمال ہوتا ہے, معصیہ بھی استعمال ہوتا ہے, اسم بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہاں جنف بھی استعمال ہوا. لیکن جنفن اور اسم ان دونوں کو یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں اس لیے خاص کیا گیا کہ جب مفہوم اور معانی کے اس لطیف فرق کو ہم سمجھ جائیں گے تو قرآن میں جہاں یہ لفظ آئے گا فوراً ہمارے ذہن میں یہ مفہوم آ جائے گا کہ اللہ نے جہاں گناہ کے لیے, نافرمانی کے لیے اسم کو استعمال کیا, کیوں استعمال کیا, اور جہاں ذنب کو استعمال کیا وہاں ذنب کیوں استعمال ہوا, جہاں صرف معصیت کا لفظ آیا وہ کیوں آیا. اور ان حقوق العباد میں اور خاص طور پہ وصیت کے معاملے میں کہ جب انسان وصیت کرتا ہے, ان تین آیات میں وصیت کے ان مختصر مسائل کو بیان کیا, تو یہاں کیوں اللہ تعالی نے اسمن سے پہلے جنفن کو استعمال کیا, اس لیے کہ اسمن کا موقع محل کچھ اور ہے. اور اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اور جنفل کا معاملہ کسی اور تعلق اور کسی اور عمل سے ہے. تو یہ دو چیزیں یہاں ہم نے بیان کی جن کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 182 میں بیان کیا. تو یہ تین آیات تھیں کہ جن میں اجمالی طور پہ، ابتدائی طور پہ اور اختصار کے ساتھ وصیت کے ان مسائل کو اور ان احکامات کو بیان کیا. اور جیسا کہ ہم نے سمجھا اور جانا کہ تفصیل کے ساتھ یہی وہ مسائل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے. تو وہاں جب ہم پہنچیں گے تو تمام رشتہ داروں کو جتنے حقوق اللہ نے اور جتنے حصے بیان کیے ہیں تفصیل سے، وہاں ان کو ہم پڑھیں گے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.